شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو اتنا زیادہ پسند فرما رہے ہیں۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح آج پھر ہم ایک بہت ہی اہم اور جذاب موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ وہ موضوع ہے کہ جو انسان کی زندگی کا روزمرہ کا معمول اور دستور ہے، جسے انسان ہر روز انجام دیتا ہے اور جس کے بغیر انسان زندہ رہ ہی نہیں سکتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انسان اس کی اہمیت سے آشنا اور واقف نہیں ہے، یا شاید غافل اور بے خبر ہے۔ جبکہ اسلام وہ دین ہے کہ جس نے انسان کی چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی ضروریات کی طرف اتنی زیادہ اہمیت اسے دی ہے، اور ان چھوٹی چھوٹی ضروریات کے بھی آداب کو بیان کیا ہے، چھوٹے چھوٹے آداب کو ہمارے لیے بیان کیا ہے تاکہ انسان اس پر عمل کر کے نہ صرف اپنی صحت اور سلامتی کا خیال رکھ سکے بلکہ دنیا کی خیر و سعادت اور آخرت کی خیر و سعادت کو بھی حاصل کر سکے۔ ناظرین، اسلام کی نظر میں انسان کی صحت اور سلامتی اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے وہ تمام امر جو انسان کی صحت و سلامتی کے لیے نقصان دہ ہیں انہیں حرام یا مکروہ قرار دیا ہے، اور وہ تمام چیزیں جو انسان کی صحت، اس کے جسم اور اس کی سلامتی کے لیے فائدہ مند ہیں اسے واجب یا مستحب قرار دیا ہے۔ تو ناظرین، وہ اہم موضوع غذا کے آداب ہیں کہ جو ہمارے روزمرہ کا معمول اور دستور ہے، ہم اسی موضوع پر آج گفتگو کریں گے، لیکن اس چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد ناظرین، ایک بار پھر پروگرام گھرانہ میں بہت بہت خوش آمدید اور خیر مقدم کہتی ہوں۔ تو ناظرین، جیسا کہ مقدمے سے ہی واضح ہو گیا کہ آج ہماری گفتگو غذا کے آداب کے موضوع پر ہوگی، اور بہت ہی خوبصورت موضوع ہے، تو آئیے آج اسی موضوع پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اور آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ زیبا زہرا زیدی صاحبہ۔ آئیے انہیں سلام عرض کرتے ہیں اور اپنی گفتگو کا آغاز عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم زیبا صاحبہ، پروگرام گھرانہ میں آپ تشریف لے آئیں، اس کے لیے آپ کو بہت بہت آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اپنے پروگرام میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور ہم بھی سلام عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں اور اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں، اور واقعی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں توفیق دی، ہمیں اس لائق سمجھا کہ آج ہم اس گھرانہ پروگرام میں بیٹھ کے اتنے اہم موضوع کھانے پینے کے آداب کے بارے میں گفتگو کر سکیں۔
محترمہ زیبا صاحبہ، سوال میرا یہیں سے آپ سے شروع ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے مقدمے میں بیان کیا کہ یہ ایسا موضوع ہے کہ جو انسان کے روزمرہ کا معمول اور دستور ہے، یعنی ایک بہت ہی عام اور عادی سی چیز ہے جسے انسان ہر روز انجام دیتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اسلام نے اس عام اور عادی چیز کو اتنی زیادہ اہمیت دی ہے اور اتنی زیادہ اس کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی، اس کی آخر کیا وجہ ہے؟
دیکھیں، اگر ہم کھانے پینے کے آداب کی طرف توجہ دیں تو واقعی یہ ظاہراً خود کھانا پینا ایک بہت ہی معمولی سی چیز ہے۔ ظاہری طور سے ہم کہتے ہیں کہ انسان دن میں دو تین مرتبہ کھاتا ہے، ایک حیوان بھی کھاتا ہے، ہر جاندار چیز کھاتی ہے، آخر یہ انسان کا کھانا پینا اتنی اہمیت کا کیوں حامل ہے؟ تو اس سوال کے جواب سے پہلے ہم چاہتے ہیں، آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ ہم ناظرین کے سامنے مقدمے کے طور پر دو باتوں کی طرف اشارہ کریں۔ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ دین اسلام ایک بہت ہی زیادہ جامع اور کامل دین ہے، کہ کوئی بھی دین جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی دین اتنا زیادہ کامل اور جامع ہمیں نظر نہیں آتا کہ جتنا دین اسلام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دین اسلام نے زندگی کے مختلف پہلو اور زندگی کے ہر گوشے کے بارے میں ہمیں آداب بتائے ہیں، احکام بتائے ہیں، اور بہت ہی باریک بینی سے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ کہ دیکھیں، زندگی سے چھوٹے سے چھوٹے مسائل، حتیٰ ناخون کاٹنے کا مسئلہ کہ کس دن کاٹا جائے، کس انگلی سے شروع کیا جائے، یہاں سے لے کے بڑے بڑے مسائل تک کہ تجارت کا کیا مسئلہ ہے، کس طرح تجارت کی جائے، آداب تجارت کیا ہیں۔ تو واقعی دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم مؤدب زندگی گزاریں اور زندگی کے مختلف گوشوں میں ہم سلیقے مند زندگی گزاریں۔ یہی دین اسلام کا ہدف ہے ان آداب کو بیان کرنے کا، اور یہی فلسفہ ہے، اور آج ہم فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا تعلق اسی مذہب سے اور ہم مسلمان ہیں۔ یہ تھی ہماری پہلی بات دین کی جامعیت کے بارے میں۔ دوسری بات یہ کہ دین اسلام میں جتنے بھی آداب ہیں، جتنے بھی احکام ہیں، وہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے، کوئی نہ کوئی لاجک ہے، بے منطق نہیں ہے، ایسے ہی ہوا میں بات نہیں ہے۔ دیکھیں، کبھی کبھی وہ لاجک، وہ منطق ہمارے لیے روشن ہوتی ہے اور کبھی کبھی روشن نہیں ہوتی ہے۔ اگر روشن ہوتی ہے تو کس طرح سے؟ کبھی آیات میں اس حکم یا اس ادب کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کی حکمت کیا ہے، روزہ کیوں واجب کیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم باتقوا بنو۔ کبھی روایات میں اس کی حکمت بتائی جاتی ہے کہ آخر اس واجب کے پیچھے چھپی ہوئی مصلحت کیا ہے، اور کبھی کبھی سائنس اور علمی ٹیکنالوجی جب پیش رفت کرتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ آخر یہ واجب ہمارے اوپر کیوں واجب کیا گیا۔ تو دیکھیں ہمیں مطمئن رہنا چاہیے اس بات پر کہ جتنے بھی آداب دین اسلام نے بتائے ہیں یقیناً ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہے, کوئی نہ کوئی منطق ہے, اور اس میں ہمارا فائدہ ہے کیونکہ وہ ایسے خالق نے بنائی ہیں کہ جس نے ہمیں خلق کیا ہے اور وہ ہماری فطرت سے بہت قاعدے سے آگاہ ہے, ہم سے زیادہ آگاہ ہے. تو اب ہم آتے ہیں آپ کے سوال کے جواب کی طرف کہ آخر کیا مسئلہ ہے کہ آج ہم اس موضوع کو اپنا ٹاپک اپنی گفتگو کا بنا کر یہاں پر بیٹھے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ انسان کو خداوند عالم نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. خود خداوند عالم سورہ اعراف میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, کہ ہم نے انسان کو صاحب کرامت بنایا, صاحب شرف بنایا, حیوانوں پہ ہم نے انسانوں کو برتری دی. تو آداب کھانے پینے کے اور یہ تمام چیزیں اس لیے ہیں کہ انسان کی اشرفیت محفوظ رہے, یعنی ہر حال میں انسان کی کرامت محفوظ رہنی چاہیے. دیکھیں ایک حیوان کھڑے ہو کے کھانا کھاتا ہے, حیوان سے نہیں کہا جاتا بیٹھ کے تمیز سے کھانا کھاؤ, کیونکہ انسان صاحب کرم ہے. انسان سے کیا کہا جاتا ہے, دو زانو بیٹھو, زانو میں ادب طے کرو, اللہ کے دسترخوان کے سامنے آئے ہو. ایک حیوان کا کیا انداز ہے, بڑے بڑے منہ کھول کے دو تین لقموں میں اپنی غذا تمام کر دیتا ہے. لیکن ہے انسان سے کیا کہا خدا نے کہ نہیں چھوٹے چھوٹے لقمے بناؤ اور غذا کو چبا کر کھاؤ. اور اسی طرح حیوان جو چیزوں کی رعایت نہیں کرتا ہے, انسان سے کہا گیا کہ تم ان چیزوں کی رعایت کرو. یعنی پہلی بات میری یہ ہے اس سوال کے جواب میں کہ ہر حال میں انسان کی کرامت محفوظ رہنی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ خود خدا نے اس مسئلے کو اہمیت دی ہے. خداوند عالم سورہ عبس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ فل ینظر الانسان الى طعامه, انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی غذا کے بارے میں دیکھے, سوچے کہ کیا کھا رہا ہے. حیوان کے سامنے اب جو ڈال دیجئے وہ سر جھکا کے آخر تک ختم کر دیتا ہے, اسے یہ فکر ہی نہیں ہے کہ آخر جو ڈالا گیا اس کے سامنے حلال ہے یا حلال نہیں ہے. لیکن انسان سے کیا کہا گیا کہ دیکھو تم یہ دیکھو کہ یہ غذا تمہارے لیے مفید ہے یا نہیں ہے, تمہاری ضرورت ہے اس وقت تمہارے بدن کی یہ غذا یا نہیں ہے. اور تیسری بات جو ہماری سب سے اہم ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے, وہ یہ ہے کہ دیکھیں آج دنیا میں ہاسپٹلز کتنے تعمیر ہو رہے ہیں, ایک کے بعد ایک ہمیں خبر ملتی ہے, اب نیا ہاسپٹل کھلا, کتنے ایک کے بعد ایک یعنی اسپتال کھل رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ نے غور کیا ہوگا کہ بیماروں کی تعداد میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے کہ کبھی کبھی ہاسپٹلز میں بیڈ کی کمی بڑھ جاتی ہے. یعنی خود ہم اپنے اطراف میں, اپنے گھر میں اور اطراف کے گھروں میں دیکھیں, کیا کبھی ہمیں کوئی ایسا گھرانہ ملتا ہے کہ جس میں سب سالم ہو, کوئی مرض نہ ہو کسی کے, کوئی عیب نہ ہو؟ ایسا نہیں ہوتا. آخر کیا وجہ ہے؟ دیکھیں کتنی ایسے افراد ہیں گھروں میں کہ جن کے ساتھ زندگی بھر کے لیے دوائیں ہیں, ساری زندگی وہ دوا پہ گزار رہے ہیں. آخر کیا وجہ ہے یہ امراض آج کل کیوں اتنے زیادہ ہو رہے ہیں؟ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ آج کل بیماریاں گزشتہ زمانے سے زیادہ ہو رہی ہیں. تو بہت پیاری حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, آپ اس سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ المعدۃ بیت کل داء, معدہ تمام بیماریوں کا گھر ہے, تمام بیماریوں کی آماجگاہ ہے. تو دیکھیں ہم معدے کی اہمیت کو سمجھیں, کھانے پینے کی اہمیت کو سمجھیں گے تو خود بخود بیماریاں دور ہو جائیں گی. ایک بہت ہی اچھا جملہ میں نے پڑھا اور واقعی حقیقت بھی یہی ہے ہمارے سماج میں, کہتے ہیں کہ میدان جنگ سے زیادہ خطرناک دسترخوان ہے. واقعی ایسا ہی ہے, جتنی جانیں میدان جنگ میں جاتی ہیں اس سے کہیں زیادہ یہ دسترخوان جانے لیتا ہے, کتنی بیماریاں دسترخوان کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں. تو یہی مسائل ہیں کہ جن کی بنا پر آج ہم بیٹھے ہیں گفتگو کرنے کے لیے. پہلی بات جو ہم نے اشارہ کی وہ یہ کہ ہر حال میں انسان کی کرامت محفوظ رہنی چاہیے, دوسری بات یہ کہ خود خداوند عالم نے اس مسئلے کو اہمیت دی ہے, اور تیسری بات یہ کہ تمام بیماریاں جو دنیا میں آج کل زیادہ ہو رہی ہیں ان تمام کی وجہ معدہ ہے, کھانے پینے کے مسائل ہیں. تو ضروری ہے کہ ہم ان پہ اہمیت دیں تاکہ ہم یعنی جسمانی لحاظ سے بھی صحیح سالم رہ سکیں اور ہماری روح بھی تر و تازہ رہے, پھر ہم خدا کی بھی اچھے سے عبادت کر سکیں. یعنی یہ نہ ہو کہ ہم جینے کے لیے کھائیں, نہ یہ کہ کھانے کے لیے جیئیں, کہ جیسا کہ خود امام علی علیہ السلام کا بھی ارشاد ہے.
جی, یعنی واقعا آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں لوگ جو ہیں وہ اپنی صحت اور سلامتی کے لیے جو ہیں وہ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں, اگر لیکن واقعا اگر وہ اسلام کے ان دستورات پر عمل کریں اور ان کی طرف توجہ کریں تو وہ انہیں بغیر پیسے خرچ کے وہ تمام صحت و سلامتی کو جو ہے وہ بطور احسن جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. یعنی کتنی زیادہ اگر ہم دیکھیں واقعا اسلام پر ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل کی طرف رہنمائی کر کے ہماری صحت اور سلامتی کی طرف جو ہے نے توجہ دلائی ہے. محترمہ زیبا صاحبہ, میں یہیں پر آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ اسلام وہ جامع دین ہے کہ جس نے چھوٹے چھوٹے مسائل کی طرف جو ہے اس کے آداب بیان کیے ہیں, اس کی چھوٹے چھوٹے مسائل کو جو ہے وہ بیان کیا تاکہ انسان جو ہے وہ جینے کا سلیقہ سیکھ سکے, تو کھانے کے جو آداب ہیں اس کا اگر ہم نے جو کتابوں میں مطالعہ کیا تو دیکھا کہ اس کے بھی بہت سارے جو ہیں وہ کھانے کے آداب بیان کیے گئے ہیں, حتیٰ کہ اس کے قسمیں بھی بیان کی ہیں کہ کھانے سے پہلے کے کیا آداب ہیں, کھانے کے دوران یا کھانے کے بعد کے کیا آداب ہیں. تو میں سب سے پہلے یہیں پر آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کھانے کے پہلے کے کیا آداب اسلام نے بیان کیے ہیں، وہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں.
دیکھیے، کھانے سے پہلے کے بہت سے آداب ہیں کہ جن میں سب سے زیادہ قابل اہمیت اور سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو ہم کھا رہے ہیں وہ حلال ہے یا حلال نہیں ہے، کہیں حرام تو نہیں ہے. کیونکہ حرام غذا کا اثر نہ صرف یہ کہ انسان کے جسم پہ ہوتا ہے بلکہ روح پہ بھی ہوتا ہے، اور انسان کی نسلوں میں بھی وہ اثر ظاہر ہوتا ہے. یہ پہلی چیز ہے. دوسری بات یہ کہ ہم کوشش کریں کہ حتی الامکان اپنا دسترخوان زمین پہ بچھائیں. آخر کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، یعنی کس وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم دسترخوان زمین پہ بچھائیں؟ تو سب سے بڑی وجہ کہ یہ سنت پیغمبر تھی، اور یقیناً جب رسول نے یہ کام اپنی زندگی میں انجام دیا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ضرور ہوگا، کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ہوگا. رسول نے کیوں یہ کام کیا؟ تو دیکھیں، رسول یہ کام کرتے تھے، اور آج علمی حوالے سے بھی یہ مسئلہ سامنے آیا کہ زمین پہ دسترخوان بچھانے کے بہت سے فوائد ہیں. کہتے ہیں کہ زمین انسان کی منفی انرجی کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور خود جب انسان زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے تو بہت زیادہ مطمئن انداز میں کھاتا ہے، خاشیانہ انداز میں کھاتا ہے. کیونکہ کہتے ہیں کہ جب انسان کھانا کھا رہا ہے، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، تو مؤدب بیٹھے، مؤدب انداز میں، اور مؤدب تبھی بیٹھے گا جب وہ زمین پہ دسترخوان لگائے گا. البتہ ہو سکتا ہے کہ یعنی آج لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ اب لائف سٹائل چینج ہو چکا ہے.
بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑے کہ آج کے معاشرے میں اسے بہت ہی گری ہوئی چیز سمجھی جاتی ہے، اور زمانہ اتنا ترقی یافتہ ہو گیا ہے، ماڈرن ہو گیا ہے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس میز اور کرسی پر بیٹھ کر ہی جو ہے اگر ہم کھائیں گے تو ہم جو ہے وہ ہمارا شمار ماڈرن لوگوں میں ہوگا.
یہ بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی طرف اشارہ کیا، ایسا ہی ہے. لیکن اسی کے برخلاف ہم نے دیکھا ہے بعض گھرانوں میں کہ اللہ کا دیا ان کے پاس کچھ کم نہیں ہے، لیکن انہوں نے ڈائننگ ٹیبل نہیں خریدی ہے. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ میز کرسی پہ کھانا نہیں کھاتے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول کی سنت کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ہم کو جو لطف زمین پہ بیٹھ کے کھانے میں ملتا ہے وہ الگ ایسے نہیں ملتا ہے. دیکھیں، مٹی کے بہت سے فوائد ہیں، کتنے، یعنی زمین پہ بیٹھنے کے. خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچے کیوں پسند تھے؟ کیونکہ وہ مٹی سے کھیلتے تھے. دیکھیں، اور بھی بہت سے نفسیاتی کتنی بیماریاں ہیں کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ جس کا علاج ہی مٹی ہے. انسان کو ایک خاص انس، فطری انس مٹی سے ہے. کیوں؟ کیونکہ اسی سے آیا ہے اور اسی کی طرف جانا ہے. تو زمین پہ بیٹھ کے کھانے کے بہت فوائد ہیں. اور جو لوگ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ لائف سٹائل چینج ہو چکا ہے، اب گھروں میں کم مطلب فلیٹ کا سسٹم ہے، تو ہم ان سے ایک بات عرض کریں گے کہ اگر وہ زمین پہ نہیں کھا سکتے تو حتی الامکان چاہے جہاں پہ بیٹھ کے بھی کھائیں، چاہے بیٹھ پہ یا صوفے پہ یا زمین پہ، کہیں پر بھی بیٹھ کے کھا رہے ہیں ڈائننگ ٹیبل پہ، لیکن ایک چیز جو اصلی چیز ہے باقی رکھنا، وہ یہ ہے کہ ہم مؤدب بیٹھیں، ہمارا انداز ادب والا.
محترمہ زیبہ صاحبہ، یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین، ہماری خوبصورت گفتگو ابھی جاری رہے گی، جائیے گا نہیں، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
قد رحت أنظم حبا سامقا ألقا مذ لامس الحرف وردا طوع الأفقا واستعذب الحبر أن يلقى ثريا هوى وأن يعاد ريحان العلا العبقا وتلألأت قسمات الطير في رغد إذ داعب النور تيها ما به صفقا
بریک کے بعد ناظرین، ایک بار پھر پروگرام گھرانہ میں بہت بہت خوش آمدید اور خیر مقدم کہتی ہوں. ہماری گفتگو غذا کے آداب کے موضوع پر چل رہی تھی، جیسا کہ ہمارے مہمان نے آپ کے سامنے بہت ہی اچھے نکات کی جانب اشارہ کیا. آئیے ان کی گفتگو سے مزید مستفید ہوتے ہیں. جی محترمہ زیبا صاحبہ، آپ بیان فرما رہی تھیں کہ اسلام نے جو یہ دستور دیا ہے کہ بیٹھ کر زمین پر جو کھانا کھانے کے، کہ اس کے بہت زیادہ جو ہیں وہ فوائد آپ بیان کر رہی تھیں. آپ
اب تیسری بات پہ ہم آتے ہیں، پہلا حلال اور حرام کے متعلق تھا، دوسرا زمین پہ دسترخوان بچھانے کے متعلق، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم حتی الامکان کوشش کریں کہ دو زانو بیٹھ کے کھانا کھائیں. کیونکہ کہتے ہیں کہ دو زانو بیٹھ کے سب سے پہلی بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی، اور دوسری بات آپ دیکھیں کہ دو زانو بیٹھنے کا انداز غلام کا انداز ہے اپنے آقا کے سامنے. ایک کنیز کا انداز ہے اپنے آقا کے سامنے. تو انسان اتنی اللہ کی نعمتوں سے بھرے ہوئے دسترخوان کے کنارے جب خدا کے سامنے بیٹھا ہے تو ضروری ہے کہ مؤدب انداز میں بیٹھے. دیکھیں دو زانو خود بخود ادب کی دلالت کرتی ہے, یعنی دو زانو جب بھی کوئی بیٹھتا ہے خود بخود لگتا ہے کہ وہ مؤدب بیٹھا ہے, اور اسی کے مقابلے میں کوئی اگر چار زانو بیٹھا ہو, جسے ہم اصطلاح میں کہتے ہیں پلتھی مار کے بیٹھنا, تو چاہے وہ یہ نیت سے نہ بیٹھا ہو کہ ہم غرور کے انداز میں بیٹھے ہوں, لیکن خود بخود ایک جھلک آتی ہے. دیکھیں مطلب جب بادشاہوں کے کھانے کا انداز دکھایا جاتا تھا, یعنی اکثر سیریل وغیرہ میں, تو آپ دیکھیں کہ اس میں وہ چار زانوؤں کے بیٹھ کے کھانا فرما یعنی نوش فرما رہے ہیں. تو دو زانو بیٹھنے کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے. دیکھیں اگر ایک سائیکولوجسٹ کو کسی کمرے میں لے جایا جائے جہاں افراد مختلف انداز میں ہیں, کوئی لیٹا ہے, کوئی بیٹھا ہے, کوئی دو زانو, کوئی پلتھی مارے, اس سے پوچھا جائے اس میں سب سے مؤدب انداز تمہیں کس کا لگا, تو خود بخود وہ کہے گا کہ جو انسان دو زانو بیٹھا ہے. البتہ یہاں پہ انہیں ہو سکتا ہے بعض لوگ یہ کہیں کہ ہم تو کب سے پلتھی مار کے یا چار زانو بیٹھ کے کھانا کھاتے آئے ہیں, میرے لیے سخت ہے کہ ہم دو زانو بیٹھیں. تو یہاں پہ ان کے لیے ہم جواب یہ عرض کریں گے کہ یعنی جتنا ممکن ہو آپ کے لیے اتنا ادب کی رعایت کریں, سنت پہ عمل کریں, توازن کو برقرار رکھیں. اور اسلام میں حرج نہیں, لا حرج فی الدین, یعنی سختی میں اپنے آپ کو ڈال کے مستحبات پہ عمل کرنا خود اسلام نہیں پسند کرتا, تو جتنا ممکن ہو اس واجب پہ عمل کریں. یہ تھی تیسری چیز. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہم اپنے ہاتھوں کو دھلیں اور بعد میں بھی ہاتھوں کو دھلیں. یہ بہت سادہ سی بات ہے. آپ ایک بچے کو یہ بلا کے پوچھیں کہ بیٹا آپ کھانے سے پہلے ہاتھ کیوں دھوتے ہیں, وہ بچہ بھی بتائے گا کہ دیکھیں ہمارا ہاتھ گندا رہتا ہے. اور مثلا آپ خود ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے, دن بھر میں یعنی کتنی دفعہ ہمارے ہاتھوں میں پیسوں کا رد و بدل ہوتا رہتا ہے, اور کتنے جراثیم ہوتے ہیں نوٹ پہ اور سکوں پہ. تو ضروری ہے, یہ تو عقلی لحاظ سے اور ظاہری لحاظ سے ضروری ہے کہ ہم کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھلیں. لیکن دیکھیں روایات کتنی پیاری بات بتاتی ہیں. یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے, آپ فرماتے ہیں کہ کھانے سے پہلے اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ کو دھوتا ہے تو اس کے جسم کی بیماریاں دور ہوتی ہیں, اور اسی طرح فقیری میں کمی ہوتی ہے, فقر اور فاقہ دور ہوتا ہے. اور کھانے کے بعد اگر کوئی شخص اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس وقت رزق و روزی میں برکت ہوتی ہے, اس کے غم میں کمی ہوتی ہے, آنکھوں کی بینائی میں اضافہ ہوتا ہے. رسول خدا اپنے صحابیوں سے فرما رہے تھے کہ دیکھو کیا تم نہیں چاہتے ہو تمہاری روزی میں اضافہ ہو. صحابیوں نے کہا ہاں ہم چاہتے ہیں. کہا اگر چاہتے ہو تو کھانے سے پہلے بھی ہاتھوں کو دھلو اور بعد میں بھی ہاتھوں کو دھلو. حضرت علی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی عمر میں برکت چاہتا ہے, اپنی زندگی بڑھانا چاہتا ہے, تو کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھلے. دیکھیں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آنکھوں کی بینائی میں اضافہ ہوتا ہے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے میں, اور بعد میں عمر بڑھتی ہے, جس کو آج تک علم نہیں کشف کر پایا ہے. بہت سی حکمتوں کو علم نے بتا دیا ہے, لیکن یہ ایک ایسی حکمت ہے کیونکہ ابھی علم اتنی ترقی نہیں کر چکا ہے. وہی چیزیں جو ہمیں اتنی آسانی سے اتنے سال پہلے اسلام نے دے دی اور ہم ناقدری کرتے ہیں واقعی, اس کو آج یعنی اپنے یعنی تحقیقات کا بیس بنا کر محققین تحقیق کرتے ہیں اور پھر اس نتیجے تک پہنچتے ہیں جو اسلام نے ہمیں کتنے پہلے دے دی تھی. اور سب سے آخری بات, سب سے آخری ادب جو کھانا کھانے سے پہلے متعلق ہے, وہ یہ ہے کہ ہم جب کھانا کھانے بیٹھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں. آخر کیوں بسم اللہ کہیں؟ دیکھیں اللہ کی نعمت ہے, اللہ کا دسترخوان بچھا ہوا ہے, یعنی اللہ کی اجازت سے ہمیں یہ نعمتیں ملی ہیں. خدا نہ چاہتا تو آج ہم اس دسترخوان کے کنارے نہ بیٹھتے. یعنی آپ خود جانتی ہوں گی, خود ہمارے اطراف میں کتنے ایسے لوگ ہیں, ہم نے خود دیکھا ہے کہ جن کے سامنے دسترخوان بچھا لیکن لقمہ وہ منہ تک نہیں لے جا سکے, زندگی ان کی ختم ہو گئی, موت نے اجازت نہیں دی. تو اللہ کے نام سے شروع کریں, خدا کو یاد رکھیں خلوص کے ساتھ, کیونکہ کہتے ہیں یا من اسم ہوں دوا و ذکر ہوں شفا. جس کا نام دوا ہے, جس کا ذکر شفا ہے, جب ہم اس کے نام سے شروع کریں گے تو وہ غذا یقیناً ہماری بیماریوں میں ہمیں شفا دے گی. حضرت علی علیہ السلام بہت پیارے انداز میں فرما رہے ہیں, آپ کہتے ہیں لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی بھی غذا تمہیں نقصان نہ پہنچائے تو تم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو کھانے سے پہلے, میں ضمانت لیتا ہوں کہ وہ غذا تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی. البتہ یہاں پہ ہو سکتا ہے بعض لوگ یہ کہیں کہ بہت سی چیزیں ڈاکٹرز منع کرتے ہیں, پرہیز چل رہا ہے, کیا وہ بھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کھائیں تو نقصان نہیں کریں گے؟ نہیں, وہ چیزیں استثناء ہیں, الگ ہیں. جو چیزیں ابھی ہمارے بدن ہمارا بدن یعنی ضبط کر سکتا ہے وہ کھائیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کھائیں.
جی بہت اچھا, بہت اچھے نکات کی جانب آپ نے اشارہ کیا زیر خاص زیبا. یہاں پر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں, ہو سکتا ہے کہ ہمارے ناظرین کے ذہن میں یہ سوال ہو, جیسا کہ آپ نے ابھی بیان فرمایا کہ جو ہے وہ کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھلنا چاہیے, کھانے کے بعد بھی ہاتھوں کو دھلنا چاہیے. آج کا زمانہ جیسا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھاتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اسپون اور چمچ وغیرہ سے کھاتے ہیں, تو یہاں پر بھی انہیں رعایت کرنا چاہیے کھانا سے پہلے ہاتھ دھلنا چاہیے یا نہیں؟ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کیونکہ چمچ سے کھانا کھا رہے ہیں, اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
سب سے بڑی بات تو یہ کہ خود ہاتھ سے کھانا کھانا افضلیت رکھتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی آپ ہاتھوں سے کھانا کھایا کرتے تھے, یعنی اپنی انگلیوں سے, اور کہتے بھی ہیں, یعنی آپ کا فرمان بھی ہے, اور خود آج علمی حوالے سے بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ہاتھ سے کھانا کھانے کے بہت زیادہ فوائد ہیں. اور اگر یعنی بعض لوگ مجبور ہیں کہ وہ یعنی چمچ سے کھانا کھانے, تو میرے خیال سے وہ بھی ہاتھ دھو لیں کھانے سے پہلے. اور
یعنی یہ چونکہ ایک مستحب چیز ہے, ایک مستحب امر ہے, اور رسول نے بھی اس کی طرف زیادہ تاکید کی ہے, تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ چاہے چمچ سے بھی کھانا کھائیں, لیکن اس سے پہلے, کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد بھی جو ہے انسان جو اس مستحب پر عمل کرتے ہوئے ہاتھ دھوئے, تاکہ ان تمام جو اس کے فوائد ہیں اس کو جو ہے وہ حاصل کر سکے. محترمہ زیبا صاحبہ, یہ تو آپ نے کھانے سے پہلے کے آداب کی طرف اشارہ کیا تھا, میں آپ سے یہ چاہوں گی کہ جو کھانے کے دوران کے آداب ہیں, کہ جو کافی مفصل بھی بیان کیے گئے کتابوں میں, وہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں کہ کھانے کے دوران کہ کیا آداب
دیکھیں. خود کھانے کے, معاف کریے گا, خود کھانے کے دوران کے جو آداب ہیں, خود ان کو بھی ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلی وہ چیزیں کہ جن کی رعایت کرنا کھانے کے دوران ضروری ہے, اور دوسری وہ چیزیں کہ جن سے پرہیز کرنا ضروری ہے. پہلے ہم ان باتوں کی طرف اشارہ کریں گے کہ جن کی رعایت کرنا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم غذا کی شروعات اور آغاز نمک سے کریں, اور اختتام بھی نمک سے کریں, تو اس کی بھی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں. نہ صرف یہ کہ روایات, بلکہ خود علمی حوالے سے بھی آج یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ نمک سے غذا شروع کرنے میں اور اختتام کرنے میں بہت سی بیماریاں دور ہوتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جب ہم کھانا کھا رہے ہیں تو پہلے ہلکی غذا سے شروع کریں, بعد میں سنگین اور بھاری غذاؤں کی طرف ہاتھ بڑھائیں. مثال کے طور پہ دسترخوان بچھا ہوا ہے, ایک طرف روسٹڈ چکن ہے, مرغ مسلم ہے, دوسری طرف سلاد ہے اور سوپ ہے, تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم سلاد اور سوپ سے شروع کریں, کیونکہ خود حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے معدے کو پہلے ہلکی غذا کی عادت دو, ہاں اس کے بعد سنگین غذائیں کھاؤ, تاکہ معدہ بھی ہضم کر سکے. اور تیسری بات یہ کہ ہم گرم کھانا کھانے سے پرہیز کریں, یعنی گرم سے مراد بھاپ نکلتا ہوا کھانا, جو بہت دہکتا ہوا کھانا ہے, کہ جس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اکثر ہمارے گھروں میں رائجے پھونکتے ہیں, کہ یہ بھی منع ہے, جس کی طرف ہم بعد میں اشارہ کریں گے. تو ایسے گرم کھانا کھانے سے پرہیز کریں کہ جس میں سے بھاپ نکل رہی ہے. کیوں؟ دیکھیں, خود ڈاکٹری لحاظ سے بھی بعض لوگ جو ہاضمے کے مریض ہوتے ہیں, جب ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بہت دہکتا ہوا کھانا نہ کھائیے. نہ یہ کہ وہ ہضم صحیح سے نہیں ہوتا ہے, بلکہ خود منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں, جلن ہو جاتی ہے, معدے کی کتنی بیماریاں وجود میں آتی ہیں. اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پیارے انداز میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ خداوند عالم نے آگ کو تمہاری غذا قرار نہیں دیا ہے. گرم کھانا کھانے سے پرہیز کرو, آگ تمہاری غذا نہیں ہے, اور گرم کھانے میں کوئی بھی برکت نہیں ہے. اور اس کے بعد جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ کہ ہم کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ, داہنے ہاتھ سے اپنی غذا کو شروع کریں. کیوں آخر داہنے ہاتھ سے شروع کریں؟ دیکھیں, یہ بھی بہت سادہ سی چیز ہے. اسلام میں داہنے ہاتھ کو, داہنے پیر کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے. کہتے ہیں جب بھی آپ زیارت کے لیے جائیے, کسی بھی مقدس جگہ کے لیے جائیے, پہلے داہنا قدم اندر رکھیے. اسی طرح خود سورہ واقعہ میں اصحاب یمین اور اصحاب شمال کی طرف اشارہ ہے, داہنے ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے, یعنی نیک اعمال والوں کو داہنے ہاتھ میں ان کا نام اعمال دیا جائے گا. تو داہنا ہاتھ اسلامی روایات سے پتہ چلتا ہے ایک متبرک چیز ہے. تو ضروری ہے کہ ہم اس غذا کو بھی اسی مبارک ہاتھ سے شروع کریں. اس کے بعد یہ ہے کہ ہم کھانا چبا کر کھائیں اور چھوٹے چھوٹے لقمے بنائیں. لیکن یعنی بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ چیز بالکل, اس کی رعایت ہمارے گھرانوں میں نہیں ہوتی. شاید ہوتی ہو بعض گھروں میں, یعنی کلی طور سے نہیں کہا جا سکتا, کہ اکثر گھروں میں آپ دیکھیے کہ یا تو آفس میں کام کرنے والے لوگ ہیں جو مختلف طرح سے مصروف رہتے ہیں, یا بچے ہیں جو صبح اسکول جاتے ہیں, شام میں کوچنگ جانا ہے, کھانے پہ کتنا وقت کوئی دیتا ہے؟ خود انصاف سے ہم بیٹھ کے سوچیں, زیادہ سے زیادہ 10 منٹ, اور ہم تو یعنی یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ 5 منٹ سے زیادہ شاید کوئی کھانے پہ ٹائم نہیں دیتا ہے. جلدی جلدی کھانا کھاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں اپنے خیال میں کہ انہوں نے اس طرح سے اپنا وقت بچا لیا ہے. نہ صرف یہ کہ اپنا وقت نہیں بچایا ہے, بلکہ جلدی کھانا کھا کے اپنی قیمتی زندگی کے قیمتی اوقات کو بھی گوا دیا ہے. کیونکہ دیکھیں, خود آج سائنس اس بات کو ثابت کرتی ہے. کہتے ہیں کہ جب انسان کھانا چبا کر کھاتا ہے, روایتوں میں ملتا ہے کہ اتنا چباؤ ایک لقمے کو کہ وہ پیسٹ, خمیر یعنی پیسٹ کی شکل اختیار کر لے. کہتے ہیں کہ یعنی خود یعنی جب انسان چبا کے کھاتا ہے تو اس وقت معدے کو بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے اس کھانے کو ہضم کرنے میں, اور جب معدہ کم کام کرتا ہے تو معدے کو زیادہ دن باقی رہنے کی عادت ہو جاتی ہے. یعنی کیا؟ یعنی کہ جب ہم چبا کے کھانا کھائیں گے تو اس وقت معدے کا کام ہلکا ہو جائے گا اور معدہ زیادہ دن تک کام کر سکے گا. اور کہتے ہیں کہ انسان اس وقت بوڑھا ہوتا ہے کہ جب اس کا معدہ کام کرنا بند کر دے. تو اس طرح ہماری زندگی بھی بڑھے گی. خود امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے, آپ فرماتے ہیں کہ دسترخوان پہ بیٹھنے کے وقت کو طولانی کرو, غذا کو چبا چبا کر کھاؤ, کیونکہ اس سے تمہاری عمر میں اضافہ ہوتا ہے. حضرت علی علیہ السلام امام حسن کو وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا بنیا جو دل مزغ, میرے بیٹا غذا کو چبا کر کھاؤ.
یعنی ہم جہاں اپنے روزمرہ کی زندگی میں دوسری تمام کاموں کو اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں، وہاں ہم کھانے کو بھی اتنی اہمیت دیں کہ اس کے لیے جہاں اور کاموں کے لیے اپنا اتنا وقت نکالتے ہیں، وہاں اس چیز کے لیے بھی جو ہے وہ تھوڑا وقت نکالیں اور آہستہ آہستہ غذا جو ہے وہ چبا چبا کر جو ہے وہ کھائیں. محترمہ زیبا صاحبہ یہاں ایک کالر ہیں، کوئی سوال کرنا چاہتی ہیں آپ سے. آئیے پہلے ان کا سوال سنتے ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہلو، السلام علیکم. جی، آپ کا نام؟
جی، میں ناظمہ فاطمہ بول رہی ہوں دہلی سے.
جی، آپ
میں آپ کا ہمیشہ پروگرام دیکھتی ہوں، ہمارے لیے بہت ہی مفید ثابت ہو رہا ہے.
جی، بہت بہت
آپ کو ترقی دے.
بہت بہت شکریہ. جی، آپ کا سوال کیا ہے؟
جی، میرا سوال ہے، حلال غذا کے انسان کی زندگی پر کیا اثر مرتب ہوتے ہیں اور حرام غذا کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں؟
جی، بہت بہت شکریہ ناظمہ فاطمہ، ہمارے مہمان آپ کا بھی جواب دیں گے. بہت بہت شکریہ. جی محترمہ زیبا صاحبہ، جیسا کہ ابھی آپ نے بیان فرمایا کہ انسان کو کھانے سے پہلے حلال چیز کی طرف جو ہے وہ توجہ کرنی چاہیے، تو شاید سوال بھی ان کا یہی ہے کہ حلال غذا کے کیا فائدے ہیں اور حرام غذا کے کیا نقصانات ہیں، یہ آپ ہمیں ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں.
دیکھیں، حلال غذا کے بہت زیادہ فوائد ہیں. کہتے ہیں کہ حلال غذا جب انسان کھاتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کا جسم سالم رہتا ہے بلکہ اس کی روح بھی سالم رہتی ہے، اور پھر اللہ کی وہ جس طرح عبادت کرنی چاہیے ویسے کر سکتا ہے. اور اسی کے مقابلے میں حرام غذا نہ صرف یہ کہ انسان کے جسم کو تباہ کرتی ہے بلکہ روح پہ بھی اثر ڈالتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نسلوں میں بھی اس کا اثر سامنے نظر آتا ہے. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی کسی شخص کے گھر میں حرام مال آ رہا ہو اور وہ عبادتیں بہت زیادہ کرے، مثلاً روزہ رکھتا ہو، حج کے لیے جاتا ہو، تو اس کی مثال ایسے شخص کی طرح ہے کہ جو پانی پہ یا ریت پہ اپنا گھر بنائے. بہت اچھی مثال ہے. آپ دیکھیں کہ یعنی وہ شخص کے جو بہت ہی زیادہ متقی ہے لیکن خمس نہیں نکال رہا ہے، تو اس کی مثلاً یہ کہ خود بھی ہر سال حج پہ جاتا ہے، دوسروں کو بھی زیارت پہ بھیجتا ہے، نماز شب کا پابند ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، لیکن مال حرام گھر میں آ رہا ہے یا رشوت کا تھوڑا سا مال آ رہا ہے، تو اس کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بہت زیادہ اہمیت ہے مال حلال کی. اور اسی طرح وہ چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہیں انہیں ہمیں کھانا چاہیے، کیونکہ خود حلال کردہ اللہ کی چیزیں حرام کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ افراد کے جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، جو پہلے حلال بھی کھا چکے ہیں حرام بھی کھا چکے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ٹیسٹ اور جو مزہ حلال غذاؤں میں ہے وہ حرام میں نہیں ہے. چھلکے والی مچھلیوں میں جو مزہ ہے وہ بغیر چھلکے والی مچھلیوں میں نہیں، خود ان کا کہنا ہے. اور یہی چیز اسلام بھی کہہ رہا ہے. اسلام نے کوئی چیز انسان کی فطرت سے ہٹ کے نہیں بتائی ہے. اور نہ صرف یہ کہ انسان کے بدن پہ حلال غذا اور حرام غذا کا اثر ہے، بلکہ نسل میں ظاہر ہوتا ہے. یہ بہت ہی اہم بات ہے. امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کسب الحرام یبین فی الذریہ، کہ حرام مال کا اثر انسان کی نسلوں پہ ظاہر ہوتا ہے. دیکھیں، ایک واقعہ یہاں پہ مختصر سا ہم آپ کے سامنے بیان کریں کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ایک بہت مشہور عالم دین تھے. کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچے کی تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی. یہ چاہتے تھے کہ ان کا بچہ بہت ہی زیادہ یعنی تربیت شدہ اور بہت ہی زیادہ اچھا اور نیک نکلے. ہر جوانب کا خیال کیا تھا بچے کی تربیت کرنے میں. لیکن ایک دفعہ انہیں یہ خبر ملی کہ ان کے بچے نے بازار میں راہ چلتے ایک ساقی کی مشق کو سوراخ کر دیا ہے. پرانے زمانے میں بازاروں میں ساقی چلتے رہتے تھے لوگوں کو سیراب کرنے کے لیے. کیا یعنی انہیں خبر ملی کہ اس نے سوراخ کر دیا ہے، پھاڑ دیا اور سارا پانی اس ساقی کا بہ گیا ہے. بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے، بہت پریشان ہوئے کہ آخر کیا وجہ ہے. بہت سوچتے ہیں بیٹھ کے کہ خدایا کبھی مجھ سے تو نہیں کوئی غلطی ہو گئی. لیکن پھر اس نتیجے تک پہنچے، نہیں، میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. پھر بیٹے کی ماں کے پاس گئے، جا کے سارا ماجرا بتایا. بہت رنجیدہ ہیں. کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے، یہ بتاؤ کبھی تم نے تو تربیت میں کوئی کمی نہیں کی ہے. پہلے یہ سوچتی ہیں، پھر کہتی ہیں نہیں مجھے نہیں یاد آ رہا تربیت میں کبھی کوئی کسر چھوڑی ہو. لیکن ہاں، ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب میں پریگنینٹ تھی، جب حاملہ تھی اس بچے کے ذریعے، تو اس وقت ایک دفعہ میرا انار کھانے کا دل چاہ رہا تھا. پڑوس کے گھر میں انار تھا، میں نے سوئی سے انار کو چبھوئی اور اس کے بعد صرف ٹیسٹ کے لیے، مزہ چکھنے کے لیے اپنے منہ میں ڈال لیا، کہ جس کا اثر آج یہ ظاہر ہوا ہے. تو دیکھیں کہ کتنی چھوٹی سی بات ہے. اس طرح کی باتیں تو ہم گزر جاتے ہیں معمولی انداز میں، لیکن اس کا اثر کس طرح نسل میں ظاہر ہوا. آج اکثر گھرانوں میں یہ پرابلم سامنے آتی ہیں کہ لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں دینداری نہیں پائی جاتی.
جی محترمہ زیبا صاحبہ، یہاں کوئی سعودی سے فون ہے، آئیے ان کے سوال سنتے ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی، آپ اپنا نام بتائیے.
جی ہاں، میں عابدی سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ آپ کا پروگرام ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں.
جی،
مولا امام زمانے کے صدقے میں جاری و ساری رہے.
جی بہت
آپ کے ذریعے دوسروں تک بھی پیغام پہنچ جائے کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اگر کوئی بسم اللہ والحمد للہ رب العالمین کہہ کے کھانا کھائے، اس کا نوالہ ابھی منہ میں پہنچنے سے پہلے اس کے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے.
جی
ٹھیک پھر ایک بار ہو جائے بسم اللہ والحمدللہ رب العالمین، نوالا ابھی منہ میں نہیں آنے پاتا کہ پروردگار عالم اس کے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ دوسری چیز یہ کہ ایک سے زیادہ جب نعمتیں دسترخوان پہ ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ ہر نعمت پہ انسان یاد نہیں رکھتا، تو اس کے لیے بسم اللہ علی اولہ و آخرہ، یہ بہت بہت شکریہ، مولا سلامت رکھے آپ سب کو اور یہ پروگرام جاری و ساری
آپ کا بھی بہت بہت شکریہ عبدی صاحب، بہت اچھے نکات کی جانب آپ نے اشارہ کیا، خدا آپ کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جی جی محترمہ زیبا صاحبہ، بہت اچھے نکات کی جانب ہمارے کالر نے اشارہ کیا کہ واقعی انسان جو ہے وہ غذا کا شروع کرنے سے پہلے جیسا کہ انہوں نے کہا بسم اللہ والحمدللہ رب العالمین کہہ کر جو ہے غذا کو شروع کرے تو وہ غذا جو ہے وہ لقمہ پہنچنے سے پہلے ہی خدا جو ہے اسے گناہوں کے معاف کر دیتا ہے۔ یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین ہماری گفتگو ابھی جاری رہے گی، جائیے گا ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ پروگرام گھرانہ میں بہت بہت خوش آمدید اور خیر مقدم کہتی ہوں۔ ہماری گفتگو غذا کے آداب کے موضوع پر چل رہی تھی، آئے اپنے مہمان سے مزید ان کی گفتگو سے مستفید ہوتے ہیں۔ جی محترمہ زیبا صاحبہ، آپ حلال اور حرام غذا کے بارے میں ہمارے ناظرین کے لیے کچھ بیان فرما رہی
تھیں۔ جی تھوڑی سی گفتگو باقی رہ گئی ہے کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اکثر گھرانوں میں یہ شکایت ہے کہ ہمارے بچے کیوں دیندار نہیں ہیں۔
جی کیوں، بہت بڑا المیہ ہے کہ ہر کوئی یہ شکایت کرتا ہے کہ شاید ماں باپ جو ہیں وہ دیندار ہوں لیکن جو ہے وہ بچوں میں وہ دینداری جو ہے وہ نہیں آ پاتی ہے،
ایسا ہے یعنی لوگ شکایت کرتے ہیں نماز کے لیے اتنا پابند نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں بہت سی اس کی وجہ ہیں لیکن یہاں پہ ضروری ہے، یعنی ضروری سمجھتے ہیں ہم کہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کریں کہ ماں باپ یہ دیکھیں کہ آخر جو رزق بچے کو کھلا رہے ہیں وہ پاک ہے یا نہیں۔ ان عالم دین کا واقعہ جن کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ وہ عالم دین کا بیٹا تھا کہ ماں باپ کی ایک تھوڑی سی یعنی جو غلطی نہیں کہی جائے گی کہ جس کا غفلت کہ جس کا اثر کس طرح سامنے آیا۔ تو دیکھیں پھر ہم بھی یعنی ماں باپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے اپنے بچوں کے بارے میں کہ وہ جو کھلا رہے ہیں وہ سالم کھلا رہے ہیں یعنی پاکیزہ ہے یا نہیں ہے، بعد میں خود بچے کی طرف توجہ دیں کہ اس کی حرکت آخر اس طرح سے کیوں ہے۔ اور بحث چل رہی تھی
ہمارے کے دوران کے کیا آداب ہیں،
دوران کے کیا آداب ہیں کہ جہاں ہم پہنچے تھے شاید کہ چبا کر کھانا کھایا جائے کہ جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس کے بعد جس چیز کی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم کھانا کھانے میں جلدی نہ کریں، بہت اطمینان سے اور سکون سے بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ آخر کیوں، کہنا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جلدی کھانا کھانا شیطانی عمل ہے، اور خود دیکھیں کہ کتنے یعنی معدے کے مریض جب ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ سکون اور اطمینان سے کھانا کھائیں، کھانا ضرور ہضم ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں ڈاکٹرز بھی منع کرتے ہیں کہ جب آپ کھانا کھائیے تو ٹی وی نہ دیکھیے، جب کھانا کھائیے تو موبائل پہ بات نہ کیجیے، جو آج کل بہت رائج ہے۔
بہت رائج ہے کہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر کھانا ہمارا جو ہے وہ ٹی وی کے سامنے ہوتا ہے یا گفتگو جو ہے وہ ہوتی رہے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ انسان کھانا بھی جو ہے کھا رہا ہے,
کیونکہ
اس کے بہت زیادہ سائڈ افیکٹ جو ہیں وہ انسان کے جسم پر, خود اس کی صحت و سلامتی پر جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں.
ہمارا دسترخوان ہی ایسے بچتا ہے کہ ٹی وی چل رہی ہے, سیریل چل رہا ہے, یعنی یہ تو بالکل معمولی سی کام ہو, یعنی کام ہو گیا ہے. یعنی روزمرہ کا یہی ہمارا دستور ہے کہ ہر روز رات میں ایک سیریل کے ساتھ بیٹھ کے ہم کھانا کھائیں گے, یا پھر کسی کا فون آیا تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ بعد میں بات کر لیں گے, ابھی ہم کتنے اہم کام میں مشغول ہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن ضروری ہے یہاں پر ہم توجہ دیں اس مسئلے کی طرف, تاکہ ہمارا جسم سالم رہے. یہ اللہ کی نعمت ہے جسم, خود اس کی حفاظت کرنا ہمارے لیے واجب ہے, جسم کی حفاظت کرنا. تو دسترخوان پہ بیٹھتے ہوئے ہم جلدی نہ کریں. دیکھیں امتحان کے دوران جب ہم ہال میں اور گھبرا کے کھانا کھاتے ہیں تو وہ کھانا ہمارا ہضم نہیں ہوتا ہے, اور اسی طرح خوف اور ڈر کے عالم میں جو انسان کھانا کھاتا ہے وہ ہضم نہیں ہوتا ہے. تو اسی طرح سے یہ بات,
اور شاید آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں بدہضمی کے جو لوگوں کو اکثر شکایت ہوتی ہے, اس کی یہ بہت بڑی وجہوں میں سے جو ہے یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے.
بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور کہتے ہیں کہ جب انسان سکون سے کھانا کھاتا ہے تو ڈاکٹری لحاظ سے بھی انسان کے بدن میں ایک ایسا ہارمون ترشح کرتا ہے کہ جو غذا کے ہضم ہونے میں سہارا دیتا ہے. اور یہی چیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی کتنے پیارے انداز میں بتا دی کہ سکون سے کھانا کھاؤ, کیونکہ جلدی جلدی کھانا کھانا ایک شیطانی عمل ہے. اور اس کے بعد جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ کہ ہم کھانا جب کھا رہے ہیں تو ہم روٹی کا ایک خاص احترام کریں. مثلاً بتایا جاتا ہے کہ روٹی چاقو سے یا چھری سے نہ کاٹی جائے, روٹی کو کسی برتن کے نیچے نہ رکھیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ دسترخوان پہ گری ہوئی چیزیں جو ہیں اس کو ہم اٹھا کے کھا لیں اگر دسترخوان صاف ہے, کیونکہ خود قرآن میں ہے کہ کلو واشربو ولا تصرفو, کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. تو ہم خود اسے کھائیں, خود کھانا یعنی دسترخوان سے اٹھا کر جو ہم کھا رہے ہیں اس سے بھی کتنے امراض دور ہو جاتے ہیں. ایک حدیث میں کسی معصوم کا یہ فرمان ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو دسترخوان پہ گری ہوئی چیزوں کو اٹھاتا ہے اس سے کمر درد دور ہو جاتا ہے. جسے کمر درد کی شکایت ہے وہ یہ کام انجام دیں. یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے جو آج سائنس ابھی نہیں پہنچ پائی ہے اس تک. اور سب سے آخری بات کہ جس کی رعایت ضروری ہے کھانا کھاتے وقت, وہ یہ ہے کہ جب ہماری بھوک باقی رہے اس وقت تک ہم اپنا ہاتھ روک لیں. یعنی ابھی بھوک ہے ہمارے اندر اور ہم کھانا کھانا بس کر دیں, یعنی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں, کہ اس کے بھی بہت سے برے برے نتائج ہیں کہ اگر ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا.
جی, یعنی اپنی بھوک ختم ہونے سے پہلے ہی جو ہے
اپنا
وہ ہاتھ اپنا روک لیں. محترمہ زیبا صاحبہ, ابھی آپ نے جو روٹی کے احترام کے بارے میں بات بتائی ہے, واقعی ہم دیکھتے ہیں پرانے زمانے میں یا خود بڑے بزرگ جو ہمارے تھے وہ بہت زیادہ اس چیز کی طرف تاکید وہ بھی کرتے تھے کہ روٹی کا جو ہے وہ بہت زیادہ احترام کرو, روٹی کو چاقو سے نہ کاٹو. لیکن اس کے برعکس آج کے ہم اس دور میں دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ روٹی کا شاید اس معنی میں صحیح احترام نہیں کرتے ہیں, یا روٹی چاہے وہ بریڈ ہی کیوں نہ ہو اسے چاقو سے جو ہے وہ کاٹتے ہیں. تو آپ ہمیں بتائیے کہ کیوں اتنے زیادہ روٹی کے احترام کی جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟
دیکھیں روٹی کا احترام, آپ سب سے بڑی چیز یہ کہ یعنی یہ سنت پیغمبر تھی, اس کے بعد آپ خود اپنے بڑے بزرگ کو دیکھیں گھر میں. ہمارے بڑے بزرگ کتنی تاکید کرتے تھے روٹی کے احترام کی. البتہ نئی جنریشن میں وہ احترام باقی نہیں رہ گیا ہے کہ جو ہمارے گھر کے بزرگ جذبات کی طرف اشارہ کرتے تھے. روایات میں بہت زیادہ اس جملے کی تاکید ہوئی ہے کہ اکرم الخبز, روٹی کا احترام کرو, کیونکہ یہ روٹی جو تمہارے ہاتھوں میں آئی ہے یہ بہت آسانی سے نہیں آئی ہے, بہت مشقتیں بہت محنتیں. یہ روایت کا ترجمہ ہے اس روٹی کے پیچھے ہیں کہ جتنی محنت آسمان اور زمین کے قیام میں لگی ہے, ان کے اقتدار میں لگی ہے, اتنی ہی محنت اس روٹی کے پکنے میں لگی ہے. یعنی بہت ہی بڑی مثال دی گئی ہے. واقعی اگر ہم اندازہ کریں کہ کہاں آسمان اور زمین کی خلقت اور کہاں ایک روٹی کے بارے میں, تو روٹی کا احترام اتنا بڑا ہے تو ضروری ہے کہ ہم اس کا احترام کریں. اور روایات میں کئی جگہ آیا ہے کہ اکرم الخبز, روٹی کا احترام کرو. اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ روٹی بہشتی نعمت ہے, روٹی جنت کی غذا ہے, تم اس کا احترام کرو. اور بہت سی روایات میں اگر ہمیں ملتا ہے اس بات کی طرف کہ اگر آپ راستہ چلتے ہوئے کہیں پر بھی روٹی دیکھیں تو اس روٹی کو اٹھا کے یا کنارے کر دیں, اگر کھانے کے لائق ہے تو اٹھا کے دھو کے کھا لیں. کہ اس کے بہت سے فوائد ہیں. جناب لقمان کو لقمان حکیم کیوں کہتے ہیں؟ بہت اچھی وجہ ہے اس کے پیچھے کہ تاریخ میں جب یعنی واقعی ہم نے پڑھا تو میں خود بہت زیادہ تعجب میں پڑ گئی کہ جناب لقمان کو لقمان حکیم کیوں کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ جناب لقمان ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے, آپ نے دیکھا کہ ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے, اسے اٹھایا اور دھو کے کھا لیا. یہ احترام اور یہ ادا خدا کو پسند آ گئی کہ اس کے بعد ان کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری ہو گئے. تو روٹی کا بہت زیادہ احترام ہے, ضروری ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں اور واقعی اسے اللہ کی بہت بڑی نعمت حساب کر کے اس کا احترام کرنا.
یہاں تک کہ میں نے شاید روایت میں بھی پڑھا ہے کہ اگر دسترخوان پر جو ہے وہ اگر روٹی آ جائے تو پھر انسان کو جو ہے اور غذا کا انتظار نہیں کرنا چاہیے, بلکہ غذا جو ہے وہ روٹی کے احترام میں جو ہے وہ شروع کر دینی چاہیے. بھلے ہی وہ دال اگر آ کے رکھی ہو دسترخوان پر اور روٹی اگر آ کے رکھ گئی ہے تو پھر انسان جو ہے وہ دوسری اور غذا کا انتظار نہ کرے, بلکہ اسی دال سے جو ہے وہ اپنی روٹی یعنی غذا کو جو ہے وہ شروع کر دے. یعنی یہ روٹی کا ہی ایک احترام ہے کہ جو اتنی زیادہ اس کی جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے. محترمہ زیبا صاحبہ, آپ نے جو ابھی غذا کے دوران کے جو آداب بیان کیے تھے اس میں آپ نے ایک مولا کائنات سے ایک روایت پیش کی تھی کہ مولا نے فرمایا کہ اپنی غذا کا آغاز اور اختتام جو ہے وہ نمک سے کرو, تو اس کا بھی کیا فلسفہ ہے, کیوں نمک سے جو ہے وہ غذا کا آغاز اور اختتام کرنے کی اتنی تاکید کی گئی ہے, آخر اس کے پیچھے کیا ریزن ہے, یہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں.
دیکھیں, غذا کا آغاز اور اختتام نمک پہ کرنے کے بارے میں بہت سی روایتیں ہیں کہ واقعاً الگ سے کتاب اس موضوع پہ لکھی جا سکتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے علی, اگر روٹی سے تم نمک سے اگر تم غذا کی شروعات کرو گے اور نمک پہ اختتام کرو گے تو 72 مرض تمہارے دور ہوں گے, کہ جن میں سے بعض کی طرف آپ نے اشارہ کیا بدہضمی ہے, دانتوں کے امراض ہیں, جزام ہیں, برس ہے, بہت بڑے بڑے امراض ہیں, یہ دیوانگی ہے, یہ سب امراض نمک سے اگر ہم نے کھانے کو شروع کیا تو ہمارے دور ہو سکتے ہیں. اور خود ساتویں امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس دسترخوان پہ نمک نہ ہو اس دسترخوان میں کوئی بھی خیر و برکت نہیں ہے. حضرت علی علیہ السلام پھر فرما رہے ہیں, آپ کا فرمان ہے کہ اگر لوگ نمک سے کھانا شروع کرنے کے فوائد کو جان جاتے تو کوئی بھی اس مستحب کو ترک نہ کرتا. بہت سی روایات ہیں کہ ہم نے اس میں سے تین روایت کی طرف آپ کے سامنے اشارہ کیا, اور خود علمی حوالے سے آپ دیکھیے وہی بات جو اسلام نے ہمیں سالہ قبل دے دی اور جس کی قدر کبھی کبھی ہم نہیں پہچانتے ہیں, اس کو ڈاکٹر تومانیاس نے اسی موضوع کو اپنی تھیسس کا, اپنی تحقیق کا یعنی ٹاپک بنایا تھا کہ نمک سے ہم کھانا کیوں شروع کریں. اور اس کے بعد اس نے یعنی اس تحقیق میں بہت سے مطالب بیان کیے اور آخر میں کچھ نتیجے لیے, کہ ہم اس کی بحث کی طرف اشارہ نہیں کریں گے کیونکہ واقعی وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے. جو نتائج ڈاکٹر
جی آپ بیان کریے, وقت ہے ابھی, آپ اگر ہم ناظرین کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہیں تو.
اچھا, تو جو نتائج ڈاکٹر تومانیاس نے بتائے ہیں وہ یہ کہ اس ڈاکٹر کا کہنا یہ کہ نمک میں ایک قسم کا ایسڈ ہوتا ہے کہ جس میں جراثیم بڑھ نہیں پاتے ہیں, اور خود انسان کا منہ جراثیم کے آنے کی آماجگاہ ہے, یعنی منہ میں بہت جلدی جراثیم آتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مسواک رات میں بھی کیا جائے اور صبح بھی کیا جائے. تو جب انسان نمک سے کھانا شروع کرتا ہے تو یہ جراثیم ختم ہو جاتے ہیں اور آگے نہیں بڑھتے, اور کھانے کے بعد بھی جب نمک کھاتا ہے تو وہ جراثیم جو اب بڑھنے کی امید میں تھے وہ ختم ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہی ڈاکٹر کا کہنا یہ آگے لکھتا ہے یہ کہ منہ میں موجود انسان کے جو رال جو لعاب دہن ہوتا ہے وہ کھانے کو ہضم کرنے میں بہت زیادہ سہارا دیتا ہے. اس ڈاکٹر کا کہنا یہ ہے کہ جب انسان نمک سے شروع کرتا ہے تو وہ لعاب دہن اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور کھانا بہت آسانی سے ہضم ہوتا ہے. اور پھر آگے اسی ڈاکٹر کا بیان ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان نمک سے کھانا شروع کرتا ہے اور نمک پہ اختتام کرتا ہے تو انسان کی بھوک میں اضافہ ہوتا ہے, کیونکہ معدے میں ایک خاص ہارمون ہے جو ترشح کرتے ہیں اور جس کے بعد بھوک زیادہ لگتی ہے. اور دیکھیں خود اسی ڈاکٹر کہنا ہے کہ پھر انسان کی پیاس میں اضافہ ہوتا ہے, اور جب پیاس میں اضافہ ہوتا ہے تو پانی زیادہ پیتا ہے, اور جس کے نتیجے میں مسانوں کی اور گردوں کی بھی صفائی ہو جاتی ہے. تو یہ مختصر فوائد ہیں نمک سے غذا شروع کرنے کے اور ختم کرنے پہ. خود اس ٹاپک پہ واقعی الگ سے کتاب لکھی جا سکتی ہے, بہت اہم موضوع ہے.
یعنی واقعی اگر ہم دیکھیں تو اتنا یعنی ایک بہت ہی عام سی چیز ہے کہ انسان نمک کو شاید اتنی اہمیت نہ دے, لیکن واقعی اگر انسان دسترخوان پر نمک سے اپنی غذا کا آغاز اور اختتام کرے تو یعنی اتنی ساری بیماریوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ محفوظ رکھ سکتا ہے, اور اپنی اتنی ساری بیماریوں سے جو ہے وہ بچا سکتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے زمانے میں انسان جو ہے وہ روایتوں کو اتنے زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں, لیکن اگر اس کے برعکس ڈاکٹرس نے جو ہے اگر اسی کے متعلق کچھ کہا ہے تو فوراً اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ 1400 سال پہلے جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اسلام نے بیان کر دی ہیں. جی محترمہ زیبا صاحبہ, آپ نے جو بیان فرمایا تھا کہ انسان جو ہے وہ کھانے سے پہلے جو ہے ابھی یعنی بھوک اس کی پوری طرح سے ختم نہ ہو اپنے ہاتھ کو جو ہے وہ روک لے, تو کیوں یہ کیوں اس طرح سے حکم دیا گیا, یعنی کم کھانا کھانے کو کیوں کہا گیا, اس کے کیا فائدے ہیں, یہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے جو ہے وہ 2-3 منٹ میں بیان فرمائیں.
کہتے ہیں کہ کم کھانا کھانے کے بہت زیادہ فوائد ہیں. بندے کی سب سے نزدیک ترین حالت خدا سے وہ ہے کہ جب انسان خالی پیٹ ہو, اور ہم ماہ رمضان سے بھی نزدیک ہو رہے ہیں, ماہ مبارک رمضان سے بھی نزدیک ہو رہے ہیں, ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھوک کی عادت ڈلوائیں. اور خود کہتے ہیں جب انسان خالی پیٹ ہوتا ہے تو بہت زیادہ خدا سے نزدیک ہوتا ہے. رمضان میں آپ دیکھیں ہم کتنا قرآن پڑھ لیتے ہیں, کتنی دعائیں پڑھ لیتے ہیں, اور اکثر رات میں جب ہم زیادہ کھانا کھا کے سوتے ہیں تبھی یعنی اکثر لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے, اکثر لوگوں کا جو شکوہ ہے کہ ہماری نمازیں صبح قضا ہو جاتی ہے, کس وجہ سے؟ رات میں بھر پیٹ کھانا کھایا اور صبح نمازیں صبح قضا ہو گئی. تو کہتے ہیں کم کھانا کھانے سے انسان کی عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ قبرستان سے گزر رہے تھے, بڑا پیارا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا. آپ کہتے ہیں کہ ان میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی دانتوں سے اپنی قبر کھو دی ہے. یعنی بہت ہی اچھی روایت ہے کہ اسی بات کو, وہی آپ کا ہی کہنا, یعنی بہت اچھے نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ یہی بات اگر کوئی ڈاکٹر کہتا نا
تو اسے عمل کرتے ہیں.
یعنی واقعی انسان یعنی سونے کے قلم سے لکھتا ہے.
بہت بہت شکریہ زیبا صاحبہ, بہت اچھے نکات کی جانب آپ نے اشارہ کیا, لیکن چونکہ وقت میں اب گنجائش نہیں ہے لہٰذا آپ سے یہیں پر اجازت لیتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کے گفتگو سے مزید مستفید ہوں گے. ناظرین ہماری گفتگو یہیں پر ختم ہوتی ہے, اگلے پروگرام میں پھر اسی موضوع پر ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. اگر آپ کے کوئی سوال ہو تو ہمیں ضرور ارسال کریں یا ہم سے پوچھے گا, ہم آپ کے جواب دینے کی کوشش کریں گے. اگلے پروگرام تک آپ تمام ناظرین کو خدا کی پناہ میں دیتی ہوں. اللہ حافظ.